فضل عظیم ہے کہ اس نے ہم سب کو ایمان عطا فرمایا ہے اور دین اسلام کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے. صرف یہی ایک نعمت اتنی عظیم ہے کہ قیامت تک ہم زمین پر سر رکھ دیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں تو اس کا شکر نہیں ادا ہو سکتا. لہذا آپ اس کی بھی فکر کریں کہ مرتے دم تک ہمارے ساتھ رہے اور دنیا سے سلامتی ایمان کے ساتھ ہم جائیں. اس کے لیے باقی سارے اعمال حضرت نے اسی کی اہمیت کے لیے اور اسی کی ترقی کے لیے اور اسی کے بڑھانے کے لیے بیان فرمائے. لہذا اس کا شکرانہ صرف زبان سے ادا کرنا کافی نہیں ہے, اس کے لیے باقی کچھ اعمال اختیار کرنے بھی ضروری ہیں تاکہ یہ ایمان ہمارا کامل بھی ہو, مکمل بھی ہو, محفوظ بھی رہے اور سلامتی کے ساتھ دنیا سے ہمارے ساتھ جائے. اس کے بعد حضرت نے دوسرے باب میں بیان فرمایا ہے علم دین کا حاصل کرنا. ایمان کے بعد پھر بہت بڑی نعمت, بہت بڑی دولت ایمان کی نعمت کو حاصل کرنا, علم دین کی نعمت کو حاصل کرنا ہے. اس لیے کہ علم دین ہمیں ایمان کے تقاضے بتائے گا, وہ کام بتائے گا جن سے ایمان کامل ہوتا ہے, ایمان مکمل ہوتا ہے, ایمان میں ترقی ہوتی ہے اور اللہ تعالی کے رضا والے کام معلوم ہوں گے اور وہ باتیں معلوم ہوں گی جو ایمان کے لیے زہر ہیں, نقصان دہ ہیں, ایمان کو کمزور کرنے والی ہیں, ایمان کو ختم کرنے والی ہیں, جن کو گناہ کہتے ہیں, نافرمانی کہتے ہیں, فسق و فجور کہتے ہیں, ان سے ان کا علم ہوگا اور علم ہونے کے بعد پھر ان شاء اللہ تعالیٰ بچنے کی بھی توفیق ہوگی. تو ایمان کی نعمت کے بعد سب سے بڑی نعمت علم دین کا حاصل کرنا ہے. دوسرے باب میں حضرت نے اس کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے اور اسی کی تشریح و توضیح آپ کے سامنے ہو رہی ہے. تو حضرت یہ ہے کہ بس ایمان لانے کے بعد ہر مسلمان آخر بالغ مرد عورت کے ذمہ لازم ہے کہ کم از کم ضروری علم دین تو حاصل کر ہی لیں اور پورا علم دین حاصل کر لیں تو سونے پہ سہاگا, کہنے کیا. اس علم دین کے فضائل اور فوائد حضرت نے تفصیل سے بیان, حضرت نے اختصار سے بیان فرمائے ہیں اور آج بھی ان شاء اللہ تعالیٰ تھوڑا سا انہی کا بیان ہوگا اور امید ہے کہ ان شاء اللہ یہ باب پورا ہو جائے گا. علم دین سیکھنا دوسروں سکھانا, اس کو حضرت نے حدیث شریف سے ثابت کیا ہے کہ یہ بھی صدقہ جاریہ ہے اور صدقہ جاریہ وہ صدقہ جاریہ ہے کہ جو انسان کو مرنے کے بعد بھی پھل دیتا رہتا ہے. یعنی انسان وہ عمل کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے اور قبر میں جا کے لیٹ جاتا ہے اور خود عمل کرنے سے عاجز ہو جاتا ہے, لیکن اس کا یہ کیا ہوا صدقہ جاریہ برابر اس کو اجر و ثواب ملنے کا ذریعہ بنا رہتا ہے. اور پھر اس کی تفصیل بھی میں نے گزشتہ منگل کو عرض کی تھی. آج میں چاہتا ہوں کہ حضرت کے الفاظ سنا دوں کیونکہ تشریح آپ کے سامنے ہو چکی ہے. حدیث شریف کا عنوان ہے صدقہ جاریہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو موت کے بعد بھی جن اعمال صالحہ پر اجر و ثواب ملتا رہتا ہے وہ یہ ہے. نمبر ایک علم دین جو دوسروں کو سکھلایا. علم دین جو دوسروں کو سکھلایا تو اب اس کے سکھلانے کے بعد جب تک وہ اس دین کو پڑھتے پڑھاتے عمل کرتے رہیں گے سکھانے والے کو ثواب ملتا رہے گا. نمبر دو, دین کا علم اس نے پھیلایا, یعنی کتابیں لکھی اور ان کو شائع کر دیا, یا کتابیں خریدی ان کو وقف کر دیا, مسلمانوں میں کتابیں بانٹ دی. اب جو مسلمان وہ کتاب حاصل کرے گا, پڑھے گا, پڑھتا رہے گا, دوسرے پڑھتے رہیں گے, پڑھانے والے اور تقسیم کرنے والے کو, لکھنے والے کو برابر ثواب ملتا رہے گا. نمبر تین, نیک اولاد چھوڑ کر کے مرا, تو نیک اولاد بھی مرنے والے کے لیے صدقہ جاریہ ہے, اس کی تشریح حضرت فرماتے ہیں. مطلب یہ کہ انسان اپنی زندگی میں جن اعمال صالحہ کو انجام دیتا ہے اور ان پر اس کو ثواب ملتا ہے, مرنے کے ساتھ ہی ثواب ملنا بند ہو جاتا ہے. البتہ بعض اعمال ایسے ہیں کہ ان کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے. ان میں سے ایک علم دین ہے, علم دین صدقہ جاریہ ہے. جو دوسروں کو سکھلایا ہو, یعنی کسی کو پڑھا دیا, دینی مسائل دوسروں کو بتلا دیے, اور اس طرح اس نے دین کو پھیلایا. اب اس پھیلانے میں نورانی قاعدہ پڑھانا بھی آ گیا, قرآن شریف پڑھانا بھی آ گیا, قرآن شریف کا ترجمہ اور تشریح اور تفسیر پڑھانا بھی آ گیا, اور تمام دینی علوم کا پڑھانا بھی آ گیا. اب جس کو پڑھائے گا, جو پڑھیں گے وہ پڑھتے رہیں گے اور اس پر عمل کرتے رہیں گے, پڑھاتے رہیں گے, پڑھانے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. پھیلانے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. مثلا دینی کتابیں تصنیف کی جس سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں, دینی کتابیں خرید کر وقف کر دیں, یا طالب علموں کو خرید کر کے دے دیں, وہ پڑھ رہے ہیں اور آگے لے جا رہے ہیں, وہاں جا کر کے اپنے علاقے میں پڑھائیں گے, تو یہ صدقہ جاریہ ہے. ایسے دین کے طلبا کی کھانے پینے پہننے کی ضروریات کا انتظام کرنا, یہ بھی دین میں شریک ہونے کا باعث ہے اور یہ بھی صدقہ جاریہ کے اندر داخل ہے. تو جس کو جو صورت آسانی کے ساتھ میسر آئے اسے اختیار کرنا چاہیے. بھائی جو عالم ہیں انہیں چاہیے کہ وہ تقریر کریں, بعض کہیں, درس قرآن شریف دیں, درس حدیث دیں, اور واضح نصیحت کرتے رہیں, ضروری مسائل بتاتے رہیں. یہ بھی لوگوں کو دین پہنچانا ہے. اور خود بھی کتابیں لکھ سکتے ہو تو لکھیں, مضامین لکھیں اور رسائل لکھیں اور ان کو چھپوا کر کے لوگوں میں تقسیم کرتے رہیں. اس طرح سے دین کی باتیں دوسروں تک پہنچتی رہیں گی اور لوگوں نے پڑھتے رہیں گے, پڑھ کر عمل کرتے رہیں گے, تو اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. اور اگر وہ عالم نہیں ہے, خود کوئی کتاب لکھ نہیں سکتا, اور لکھنے کی جرات بھی نہیں کرنی چاہیے, عام لوگوں کو کتاب لکھنے کی اور رسالے لکھنے کی جرات بھی نہیں کرنی چاہیے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے عوام کے اندر بعض لوگ ذرا سا نیک بن جاتے ہیں تو سب سے پہلے کتاب لکھنے کی کوشش کرتے ہیں, یا ریٹائر ہو جائیں تو سب سے پہلے قرآن کی تفسیر لکھنے کا ارادہ کرتے ہیں. خاص طور سے حاجیوں میں آپ دیکھیں گے یہ مرض بہت پایا جاتا ہے, کہ جو حاجی ایک دفعہ حج کر لیتا ہے تو پھر سمجھتا ہے میں تو بس پکا حاجی ہو گیا, اگر اس نے دو یا تین حج کر لیے بس اب تو وہ اتھارٹی سمجھتا اپنا, کیونکہ اب تو میں حاجی الحاج ہو گیا, اب میں کیا, تو دوسروں کو پاجی سمجھتا ہے اور خود کو سمجھتا ہے کہ میں نے تین حج کر لیے, دو حج کر لیے, میں تو بالکل ماہر ہو گیا, لہذا اب سب سے پہلے حج کے اوپر کتاب لکھے گا. اور ایسے ہیں لوگوں کی کتابیں لکھی بے حد غلط ہوتی, بے شمار غلطیاں ہوتی ہیں. جس کو ٹھیک کرنا مشکل, نئی کتاب لکھنا آسان ہوتا ہے. تو جو عالم نہ ہو اس کو ہرگز ہرگز کسی کتاب دینی کتاب پر کسی دینی کتاب کے لکھنے کا کبھی ارادہ نہیں کرنا چاہیے. اگر ایسی غلطی کر چکا توبہ کر لینی چاہیے, اور جب تک اسی کتاب علماء کرام دیکھ کر کے اس کی تصدیق نہ کریں اس کو شائع نہیں کرنا چاہیے, پھیلانا چاہیے. اس میں بجائے ثواب کے الٹا گناہ کا بہت بڑا خطرہ ہے. تو عوام الناس کے لیے تو یہ ہے کہ معتبر علماء کرام کی جو کتابیں دیکھیں کہ عام مسلمانوں کے لیے بہت ہی زیادہ نافع مفید ہیں, یا علماء طلبہ کے حلقے میں وہ کتاب بہت ہی زیادہ نافع اور مفید ہے, تو بس وہ خریدیں اور خرید کر کے مدرسے کے اندر وقف کر دیں, یا علماء کو خرید کر کے دے دیں, یا طلبہ کو خرید کے دے دیں. اب ظاہر ہے وہ علماء کے طلباء کام کی چیزیں, وہ پڑھیں گے اور پڑھائیں گے, یہ سلسلہ چلتا رہے گا, تو اس طریقے سے کتابیں وقف کرنے والوں کو ثواب ملتا رہے گا. اسی طرح دینی مدارس کے جو طلبا قرآن شریف حفظ کرنے میں لگے ہوئے, عالم بننے مصروف ہے, یا قاضی یا مفتی بننے کے لیے تعلیم حاصل کرنے مشغول ہے, ان کے کھانے پینے پہننے کا انتظام کرنا اور مدرسے میں چندہ دینا تاکہ مدرسے والے ان کی ضروریات کا انتظام کریں, یہ بھی دراصل اس صدقہ جاریہ میں حصہ لینا ہے. اور یہ تو سب کے لیے بہت ہی آسان ہے, اور اس کے لیے کوئی لاکھوں روپے دینا کوئی شرط نہیں, خلوص سے دینا ضروری ہے. پر دو باتیں ضروری ہیں, نمبر ایک خلوص, نمبر دو مال حلال. بس خلوص اور مال حلال, اب چاہے وہ ایک روپیہ دے اور چاہے پانچ روپیہ دے اور چاہے پچاس روپیہ دے, یہ پچاس روپے اور پچاس لاکھ برابر ہیں اللہ تعالیٰ کے, کیوں یہ اس نے اپنی طاقت کے مطابق پچاس دیے, اس کی طاقت کے مطابق پچاس لاکھ تھے اس نے وہ دیے, نیت اس کی بھی خالص, نیت اس کی بھی خالص. تو اللہ تعالیٰ تو خلوص کو نہیں دیکھتے, اللہ پاک تو خلوص کو دیکھتے ہیں. تو یہ ایک علم دین سکھانا, دوسرے اس کی اشاعت کرنا اور پھیلانا, یہ دو صدقہ جاریہ ہوگا. تیسرا صدقہ نیک اولاد, اللہ پاک نصیب فرمائے. انہیں صدقہ جاریہ میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نیک اولاد چھوڑ کر جائے, مرنے والا اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر کے جائے. مطلب یہ, مطلب توجہ سے سنیں, اولاد کو دیندار بنایا, حافظ بنایا, عالم بنایا, اور شریعت کی روشنی میں ان کی تربیت کی, ان میں حلال حرام کی تمیز پیدا کی. تو یہ اولاد بھی مرنے والے کے لیے صدقہ جاریہ ہے, وہ خود بھی تا زندگی شریعت کی پابند ہوگی اور ساتھ ساتھ اپنے والدین کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرتی رہے گی. اس طرح اولاد کی دعاؤں سے اور ایصال ثواب سے ماں باپ کو ثواب ملتا رہے گا اور اجر ملتا رہے گا. تو اس سلسلے میں کچھ باتیں میں عرض کر چکا ہوں, میں دوبارہ اسے عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ کوتاہی عام ہے اور بہت ہی زیادہ عام ہے کہ ہمارے ماحول اور معاشرے کے اندر بس اولاد کا حق اتنا سمجھا جاتا ہے کہ اس کو دنیاوی تعلیم دلوا دی جائے. اس لیے دنیاوی تعلیم کا تو اس کے بچپن سے ہی اہتمام ہوتا ہے. اب تو ایسے نرسریاں ہیں کہ اس کے اندر کھیلتے بچے جب پڑھنے بھی نہ لگے تو اس کو داخلہ مل جاتا ہے. تو اس کا تو ماں باپ اپنے اپنی استطاعت کے مطابق اہتمام کرتے ہیں کہ بچہ جیسے ہی ذرا سا شعور اس کے اندر پیدا ہوتا ہے اور ذرا اس کے اندر سمجھ پیدا ہوتی فوراً اسکول میں داخل کر دیتے ہیں. جہاں شروع میں کھیل کھیل میں پڑھتا ہے, پھر ذرا سمجھدار ہوتا ہے, پھر کچھ اور پڑھتا ہے, اس طریقے سے اس کی نرسری اور پھر آگے جو بھی درجات ہیں وہ حاصل کرتا ہے. لیکن یہ سب دنیاوی تعلیم ہے, اور اگر دینی تعلیم ہوتی ہے تو وہ ضمناً ہوتی ہے اور برائے نام ہوتی ہے. اس سے کسی کی اولاد عام طور پر نیک اور اللہ والی نہیں بنتی. تو یہ تو عام طور پر لوگ اپنی اولاد کا حق سمجھتے ہیں, یہ دنیا کا حق ہے اور دنیا کی جائز تعلیم دینے کی حد تک کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے. لیکن جو کہ فرض ہے, جو تعلیم دلانا فرض ہے یا ایک درجہ اس کا مستحب بھی ہے, اس کی طرف توجہ کرنے والے بہت ہی کم, آٹے میں نہ ہونے کے برابر. جیسے آٹے میں نمک ہوتا ہے اس کے برابر بھی نہیں ہے, کیونکہ مجموعی اعتبار سے اگر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلوائیں. اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دلانے والے غربا فقرا مساکین ہیں, جن کے گھر میں زیادہ کھانے کو نہیں ہے, زیادہ پینے کو نہیں ہے, زیادہ رہنے کو نہیں ہے, وہ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں, وہ آ کر کے مدرسوں کے ساتھ پڑھتے ہیں. لیکن پڑھے لکھے لوگوں کے, تعلیم یافتہ لوگوں کے, کھاتے پیتے گھرانوں کے, لوگ بہت کم مدرسوں میں پڑھتے ہیں، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو مومن بیچارے وہ استعداد والے نہیں ہوتے. تو عام طور پر جس میں اکثر ہم بھی شامل ہیں، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دلاتے. یاد رکھو اس کے بارے میں بھی آخرت میں پکڑ ہوگی اور بات پرس ہوگی، تم نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کیوں نہیں دلوائی تھی؟ کیونکہ میں تفصیل سے بتا چکا ہوں، اور حضرت نے بھی اس باب میں بیان فرمایا کہ علم دین کے دو درجے، ایک فرض ایک مستحب. ایک فرض عین ہے، ماں باپ پر بھی فرض عین ہے، اور ان پر یہ بھی فرض عین ہے کہ اپنے اولاد کو بھی اتنا علم سکھائیں، اور وہ بقدر ضرورت دین کا علم. یہ خود ماں باپ پر اپنے لیے بھی فرض ہے، اپنے اولاد کو بھی سکھانا فرض ہے. اور دوسرا درجہ مستحب ہے، وہ ہے باقاعدہ عالم بنانا. تو باقاعدہ عالم بنانا تو سب پہ فرض نہیں ہو، تو فرض کفایہ ہے. تفصیل بیان کر چکا ہوں کہ اگر کوئی کسی کو یہ نعمت ملے تو سونے پہ سہاگا، نہ ملے تو کوئی حرج نہیں. دوسروں کے عالم بننے سے اس کا فرض کفایہ ادا ہو رہا ہے. ہاں، اس صورت میں بستی والے گنہگار ہوں گے، شہر والے گنہگار ہوں گے کہ شہر میں ایک بھی صحیح عالم نہیں، تو سارے شہر والوں پر فرض کفایہ تھا. اگر کوئی ایک بھی عالم بن جاتا اور ایک بھی عالم وہاں پر مقیم ہو جاتا تو ان کی طرف سے وہ فرض کفایہ ادا ہو جاتا. اب جب کوئی بھی شہر میں عالم نہیں ہے، شہر کا شہر، بستی کی بستی، گاؤں گاؤں اس سے خالی ہے، تو پھر سارے بستی والے گنہگار ہوں گے فرض کفایہ چھوڑنے کے. جیسے جیسے کہ نماز جنازہ، جس جگہ پر ہے، جس جگہ جنازہ ہے وہاں کوئی بھی اس کی نماز جنازہ نہ پڑھے تو سارے گنہگار ہوں گے. وہ چند لوگ بھی پڑھ لیں گے، باقی کی طرف سے فرض کفایہ ادا ہو جائے گا. تو اس کی طرف سے بڑی غفلت ہے، اس لیے اس غفلت کو دور کرنا چاہیے. اپنا فرض عین بھی ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اپنی اولاد کا بھی ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اس فرض کے ادا کرنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ بچے کے نیک بننے کا ذریعہ بنتا ہے، اور جب بچہ نیک بنے گا تو پھر وہ صدقہ جاریہ بنے گا. پھر ساتھ میں یہ دین دا علم دین سکھانے میں حضرت فرمایا، مثلا حافظ بنانا، عالم بنانا، اور جو سب سے اہم بات ہے وہ اس کے بعد فرما رہے ہیں، اور شریعت کے مطابق ان کی تربیت کرنا. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی اولاد عالم ہے اور حافظ ہے، لیکن دیکھ لیجیے بعض حافظوں کا کیا حال ہے کہ داڑھی منڈا رکھی ہے، مونچھیں بڑھا رکھی ہیں، کوٹ پتلون پہنا ہوا ہے. نہ رمضان ان کے پاس، رمضان کی کوئی حیثیت ہے، نہ شعبان کی کوئی حیثیت ہے، ہیں حافظ. اور پھر اکثر ایسے قرآن شریف بھول بھی جاتے ہیں، ایسے حافظ تھوڑی صدقہ جاریہ بنیں گے. وہ تو خود گرفتار عذاب ہو سکتے ہیں، وہ کسی کے لیے کیا صدقہ جاریہ بنیں گے. ایسی بہت سے لوگ اپنے بچوں کو عالم بنا لیتے، لیکن پھر عالم بننے کے بعد چونکہ انہوں نے صرف عالم بنایا، ان کی تربیت کرنے کی توجہ نہ دی، تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ عالم بے عمل ہوتا ہے. اور عالم بے عمل یہ تو وہ ہے، ان لوگوں میں داخل ہے جن سے جہنم کا افتتاح ہوگا، اعوذ باللہ. اس لیے جو بھی اپنے اولاد کو عالم بنائے، تو عالم بنانے کے ساتھ ساتھ شریعت کے مطابق ان کی تربیت کرنے کا بھی اہتمام کرے. اور یہ شریعت کے مطابق تربیت کرنا، یہ تو ہر ماں باپ پر فرض ہے، چاہے وہ اپنے اولاد کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو حافظ بنائے یا نہ بنائے، باقاعدہ عالم بنائے یا نہ بنائے، یہ تو فرض ہے. اس لیے کہ دینی تربیت ماں باپ کا فرض ہے. ماں باپ کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں. اور دینی تربیت کا مطلب ہوتا ہے کہ شروع سے خود بھی دین کی باتوں پر گھر میں عمل کریں، گھر میں بھی عمل کریں، گھر کے باہر بھی عمل کریں، خود بھی دین کے پابند رہیں، اور جو اسلام کے آداب ہیں اور ضروری ضروری احکام ہیں جن کے تعلق روز مرہ ہماری زندگی سے اس کا تعلق رہتا ہے، خود بھی ان کے مطابق چلیں اور عمل کریں، اور وہی باتیں پھر اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو بھی سکھائیں اور ان کو بتائیں اور ان سے کروائیں. اور ان کو بتانے میں اور ان سے ان کو سکھانے میں اور ان سے کروانے میں پیار محبت لازم رکھیں. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ باپ تو ڈنڈا لے لیتا ہے ہاتھ میں اور ماں چیخنے چلانے کی ماہر بن جاتی ہے اور کوسوں سے وہ جناب بچوں کی تربیت کرتی ہے. بس بعد میں بچوں کو کوسنا دینا اور چیخنا اور چلانا یہ تربیت سمجھ رکھی ہے عورتوں نے, اور چیخنے چلانے سے بچہ باز نہ آیا اور اس نے کوئی غلط حرکت کی تو پھر مار پیٹ اور باپ کے ہاتھ میں ڈنڈا. تو یہ ماں باپ دونوں مل کر کے اپنی اولاد کے خون کرنے والے ہیں یہ, اور اپنی اولاد کو تباہ کرنے والے ہیں, اپنی اولاد کو برباد کرنے والے ہیں. ہرگز یہ تربیت کا طریقہ نہیں ہے. تربیت کرنا تو لوہے کے چنے چبانا ہے جناب, اس کے لیے تو نہایت صبر و تحمل ضروری ہے. ماں باپ دونوں کو مل کر کے صبر کا پہاڑ بننا ضروری ہے, تحمل کی عادت ڈالنا ضروری ہے. کیونکہ بچہ بچہ ہے, وہ تو ایک کام آپ دس دفعہ بتاؤ گے پھر بھی وہ اپنی مرضی کے مطابق کرے گا, لیکن ہر مرتبہ آپ کو پیار سے کہنا پڑے گا. کبھی کبھار تادیباً کچھ تنبیہاً ہلکی سی مار لگانے کی گنجائش ہے, لیکن مار مار کے بچے کی تربیت نہیں ہوتی ہے, یاد رکھو. ہم نے تو یہ طریقہ اختیار کر رکھا ہے. نتیجہ یہ کہ وہ بچہ جو ہے جب تک وہ بچہ رہتا ہے تو اس وقت تک وہ برداشت کرتا رہتا ہے, رو رو کے اپنا دل ٹھنڈا کرتا رہتا ہے, پھر جو جو اس میں طاقت آنی شروع ہوتی ہے پھر وہ آنکھیں دکھانا شروع کرتا ہے, پھر وہ نافرمانی کرنا شروع کرتا ہے, پھر وہی ماں باپ کو مارنا شروع کر دیتا ہے. تو کہتے ہیں ہماری تو اولاد بگڑ گئی, ہماری اولاد تو خراب ہو گئی, تو یہ تو ذرا بھی نیک نہیں ہے, نہ نماز پڑھے, نہ کچھ کہے, نہ کہنا مانے. بھائی تم نے تربیت کہاں کی ہے؟ جو تم نے تربیت کی تمہارے سامنے آ گئی, تم نے یہی جو کچھ مارا پیٹا ہے اس کا یہ اثر تمہارے سامنے آ چکا ہے, لہذا جیسے تم نے بچوں کو کی پرورش کی وہ ویسے یہ تمہارے سامنے پلا گیا. تم قاعدے سے سلیقے سے جیسا کہ کتابوں کے اندر لکھا ہے اس طرح پرورش کرتے تو پرورش بچوں کی صحیح ہوتی. حکیم محمد حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر سے, آپ نے بے شجاور ایسی کتاب لکھی ہے کہ گھر کے اندر اس سے زیادہ جامع کتاب نہیں ہو سکتی. یہاں تک کہ اس کے اندر بچوں کی تربیت کا بھی ایک باب ہے, اولاد کی پرورش کا بیان, اور اس کے اندر پورا طریقہ لکھا حضرت نے کہ بچوں کی پرورش کس طرح ہوتی ہے. اگر کوئی اس کے مطابق عمل کر لے تو اس کے بچے اس کی اولاد نیک ہوگی, اور جب نیک ہوگی تو صدقہ جاریہ ہوگی. لہذا اپنے اولاد کو عالم بنانا ہو یا حافظ بنانا ہو, اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ ان کی صحیح تربیت بھی ہو, گھر کے اندر صحیح ماحول بھی ان کو دو. اب گھر کے اندر تو ٹی وی چل رہا ہے اور مختلف چینلوں پر فلمیں دیکھی جا رہی ہیں, ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں, اور جناب یہ ساری واہیات بے پردگی کا ماحول ہے, تو حافظ بچہ عالم بچہ کیسے گھر کے اندر نیک بنے گا؟ جو مدرسے میں پڑھے گا وہ اثر مدرسے میں چھوڑے گھر جائے گا, جب گھر جائے گا گھر کا رنگ اس کے اوپر چڑھے گا. اس طرح سے بھی اولاد بگڑتی ہے, خراب ہوتی ہے. خود بھی نیک رہو اور خود بھی اپنی تربیت بھی کرو اور کراؤ, اور ساتھ ساتھ پھر جیسا کہ حضرت نے لکھا ہے بیشی ور کے اندر, اس طرح اپنے بچوں کی تربیت کرو تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ اولاد نیک بنے گی, چاہے حافظ نہ ہو چاہے عالم نہ ہو, لیکن نیک ہوگی, اور نیک ہوگی تو نیک اولاد ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی. نظر البساتین میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ ایک قبرستان سے گزرے اور آرام کرنے کے لیے ایک جگہ تھی آرام کرنے کی قبرستان میں, جیسے تکیہ ہوتا ہے قبرستان میں جہاں لوگ بیٹھتے ہیں آرام کرتے ہیں, وہ وہاں پہ لیٹ گئے تو خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا کہ ایک میدان ہے اور اس میدان میں بہت سارے لوگ جمع ہیں اور کوئی چیز چن رہے ہیں, اور ایک طرف ایک کونے میں ایک عورت بیٹھی, وہ ان سے بالکل بے نیاز ہے, وہ کچھ بھی نہیں چن رہی. تو انہیں کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ یہ کون لوگ ہیں اور کیا چن رہے ہیں, اور یہ عورت کیوں بیٹھی ہے, یہ کیوں نہیں چن رہی. تو یہ اس عورت کے پاس ہی گئے اور اس سے جا کر کہا کہ یہ ذرا مجھے بتائیے کہ یہ کون لوگ ہیں جو یہاں میدان میں جمع ہیں. تو اس عورت نے کہا کہ یہ اس قبرستان کے مردے ہیں, جو لوگ اس قبرستان میں مدفون ہے، یہ لوگ ہیں، یہ جو مدفون ہیں یہ وہ لوگ ہیں. میں نے یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا دنیا والے ان کو جو ثواب بھیج رہے ہیں نوافل پڑھ کر، تلاوت کر کے، صدقہ خیرات کر کے، یہ وہ ثواب اپنے اپنے حصے کا لے کر اپنے اپنے قبروں میں جا رہے ہیں. دنیا والوں نے ان کے لیے دعائیں کی ہیں، استغفار کیا ہے، مغفرت کی دعائیں کی ہیں، یہ سارے ثواب کیا وہ لے کر جا رہے ہیں. اچھا تو پھر تم یہاں کیوں اکیلی بیٹھی ہو؟ تم کیوں نہیں یہ چیزیں لے رہی جو یہ لے رہے ہیں؟ تم کیوں نہیں چن رہے جو یہ چن رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میرے پاس تو اتنا آتا ہے، اتنا آتا ہے کہ مجھے ان کے ساتھ شریک ہو کر اس ثواب کے چننے کی حاجت نہیں. میں نے کہا تمہارے پاس اتنا کیا آتا ہے؟ کہا میرا ایک بیٹا ہے، دنیا میں زندہ ہے وہ، اور یہ اس کا نام ہے، اور فلاں محلے میں رہتا ہے، اور فلاں بازار میں وہ فلاں قسم کا مال فروخت کرتا ہے. وہ میرا بیٹا بڑا حافظ اور نیک آدمی ہے، روزانہ مجھے ایک قرآن شریف پڑھ کے ثواب پہنچاتا ہے. تو ایک قرآن شریف ثواب تو اتنا ہوتا ہے، اتنا ہوتا ہے، اتنا ہوتا ہے کہ اس کے آگے یہ کچھ بھی نہیں ہے جو یہ لوگ اٹھا رہے ہیں. اس لیے بس مجھے تو وہ روزانہ ایک قرآن شریف کا ثواب بس دیتا ہے، میرے لیے وہ بہت ہے، اس لیے مجھے اس کی عادت نہیں. تو میں نے اچھی طرح اس کے بیٹے کا نام پوچھا، آتا پتہ معلوم کیا، اور اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں بھی اس سے ملوں گا تاکہ میرا سلام کہنا اس کو. وہ کہنا بیٹا تمہارا صدقہ جاری ہے، تمہارا ارسال ثواب کا صدقہ مجھے ملتا رہتا ہے، اور میں بہت خوش ہوں تم سے. چنانچہ سویرے اٹھے تو سارا نقشہ آنکھوں کے سامنے، فوراً اسی قبرستان قریبی شہر میں گئے اور جا کر کے اس مکان پر پہنچے جہاں جو اس نے پتہ بتایا تھا. تو گھر والوں نے سے انہوں نام پوچھا تو بتایا ہاں اس نام کا آدمی اس گھر میں رہتا ہے، لیکن ابھی وہ مارکیٹ میں سودا بیچنے گیا ہوا ہے. تو یہ پوچھ کر وہاں گیا تو پہلے اسے دور سے دیکھا تو بالکل وہ جو علامت ہے اس کی ماں نے بتلائی تھی کہ میرا بیٹا ہے، اس کا ایسا رنگ ہے اور یہ کام کرتا ہے، تو وہ نشانیاں اس میں موجود تھی. اور دور سے میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ ہاتھوں سے تو سودا بیچ رہا تھا، زبان اس کے برابر ہل رہی تھی، ہاتھوں سودا دے رہا تھا وہ، زبان اس کے برابر حرکت کر رہی تھی. تو میں سمجھ گیا کہ قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہے. اب میں اس کے پاس گیا، جا کر میں نے سلام کیا اور میں نے سوچا کہ بھائی تمہاری والدہ ہے؟ کہا نہیں، میری والدہ وفات پا چکی ہے. اور اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ آپ اپنی والدہ کو کچھ ثواب پہنچا دیں. کہا اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے حافظ قرآن شریف بنایا اور پڑھنے کا مجھے شوق بھی بہت عطا فرمایا، روزانہ میں قرآن شریف پڑھ کر ثواب پہنچاتا ہوں. جب میں نے اطمینان کر لیا تو پھر میں نے کہا کہ کل میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا تھا، اور خواب میں تمہاری والدہ کو دیکھا اور وہ تم سے بہت خوش ہیں اور تم فرماتی ہیں کہ تمہارا ثواب مجھے برابر پہنچتا ہے، اور انہوں نے سلام بھی کہا ہے. تو وہ بہت خوش ہوا اور خوشی میں اس کے آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے کہ شکر ہے میری کوشش جو ہے میری ماں کے کام آ رہی ہے. اس طرح سے میں یہ سب خواب دیکھ کر کے اور تصدیق کر کے آگے گیا. پھر ایک دفعہ پھر دوبارہ اسی قبرستان سے گزر ہوا، پھر میں اسی تکیے میں پہنچا اور وہاں جا کر کے پھر میں آرام کرنے کے لیٹا. پھر اللہ پاک نے مجھ پر کرم فرمایا، پھر پہلے کی طرح پھر مجھے خواب نظر آیا، اور اسی طرح میں نے سب کو دیکھا کہ میدان میں سب لوگ جمع ہیں، کوئی چیز چن رہے ہیں. اس دفعہ اس بڑھیا کو بھی دیکھا، وہ بھی انہیں میں شامل ہے. تو میں اسی کے پاس گیا، بڑی بھی پہلے تو آپ کہہ رہی تھی کہ میرا بیٹا مجھے ثواب پہنچا دیتا ہے اور بہت پہنچا دیتا ہے، لہذا مجھے ضرورت نہیں، آپ کیوں کیسے ضرورت پیش آ گئی؟ تو اس نے کہا کہ میرے اس بیٹے کا انتقال ہو گیا، لہذا اب مجھے کوئی ثواب پہنچانے والا نہیں، تو میں اس کی محتاج ہو گئی، اس لیے اب میں ان کے ساتھ شریک ہو گئی. تو وہ نیک اولاد ہوتی ہے تو اس طریقے سے وہ ثواب پہنچاتی. اور آپ سوچ رہے ہیں ہم اپنے ماں کو پورا قرآن شریف کیسے پہنچائیں، کیونکہ پورا قرآن شریف روزانہ پڑھنا آسان بھی نہیں. تو بھائی آسان ترکیب میں بتا دیتا ہوں جو ثابت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا جو آدمی فجر کی نماز کے بعد 12 مرتبہ قل ھو اللہ پڑھے تو 104 قرآن شریف ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو ایک نہیں 4 قرآن شریف ختم کرنے کا ثواب ہے. اب ہم سب اس کا معمول بنا سکتے ہیں کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 12 دفعہ قرآن اللہ پڑھ لیا کریں, اور اپنے والد کو, اپنے والدہ کو, اپنے دادا کو, اپنے دادی کو, اپنے نانا کو, اپنے نانی کو, اپنے ساس سسر کو ثواب پہنچا دیا گیا. جتنے کو پہنچائیں گے سب کو برابر ثواب ملے گا. 4 قرآن شریف تقسیم ہو کر نہیں ملے گا, سب کو 4 قرآن شریف کا پورا پورا ثواب ملے گا, اور پڑھنے والے کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اور اگر کوئی حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی 10 دفعہ قرآن اللہ پڑھے تو پڑھنے والے کو اللہ تعالی جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں. جنت میں ایک محل بن جاتا ہے 10 دفعہ قرآن اللہ پڑھنے سے. حدیث میں یہ بھی ہے 2 دفعہ پڑھے تو 2, 20 دفعہ پڑھے تو 2, 30 مرتبہ پڑھے تو 3, 40 مرتبہ پڑھے تو 4, اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے عرض کی, حضور پھر تو ہم جنت میں بڑے محل بنا لیں گے, بہت محل بنا لیں گے, اس لیے کہ 10 دفعہ قرآن اللہ پڑھنا تو کچھ مشکل ہی نہیں. جب مشکل نہیں تو پھر پڑھتے رہیں گے اور محل بنتے رہیں گے. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ دینے پہ قادر ہے. تو یہ بھی معمول بنا لیں, یا 12 میں نیت کر لیں گے, 10 تو اس میں محل کے لیے اور 12 ہیں 4 قرآن شریف ختم کے لیے. ایک محل اور 4 قرآن شریف کا ثواب بھی ہو سکتا ہے, الگ پڑھنا صحیح ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے والدین کو 10 قرآن شریف کا ثواب پہنچائے تو اس کی بھی ترکیب ہے, وہ بھی حدیث شریف ثابت ہے کہ جو آدمی ایک مرتبہ یاسین شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 قرآن شریف ختم کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں. 10 کسے کہتے ہیں؟ 10 تو رمضان شریف میں بھی ختم نہیں ہوتے کسی کے الا ماشاء اللہ. یہاں روزانہ ہو سکتے ہیں, روزانہ ایک مرتبہ سویرے یاسین شریف پڑھ لو اور ایک مرتبہ شام کو پڑھ لو, 20 قرآن شریف روزانہ ہو گئے. بخش دو اپنے والدین کو, ان کی تو عید بقرعید آ جائے گی, اور نہ جانے کتنے آپ سے خوش ہوں گے. ایک یاسین شریف پڑھیں اپنے والدین کے لیے, اور ایک یاسین شریف پڑھیں سارے مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضور کے زمانے تک, اور حضور کے زمانے سے لے کر آج تک, اور آج سے لے کر قیامت تک, جتنے آنے والے ہیں, جتنے آ چکے ہیں, جتنے موجود ہیں, جتنے آئیں گے, مرد عورت انسان جنات مسلمان, یا اللہ ان سب کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچا دیجیے. سب کو ثواب ملے گا اور پورا پورا ثواب ملے گا, پڑھنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ. تو نیک اولاد بھی بہت بڑی نعمت ہے بھائی, مگر نیک اولاد دو کاموں سے بنتی ہے, ایک ان کی شریعت کے مطابق تربیت کرنے سے, نمبر 2 گڑ گڑا کر ان کے لیے دعا کرنے سے. اور حدیث میں آتا ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی, 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی, ایک باپ کی اولاد کے حق میں, ایک مسافر کی, اور ایک مظلوم کی. ان 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی. تو ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں جب یہ یقینی اور مضبوطی کے ساتھ منقول ہے کہ ماں باپ کی اولاد ضرور اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے, تو بس پھر دعا مانگے. لیکن صرف دعا بھی کافی نہیں ہے, دعا کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ کوشش بھی کریں, لیکن کوشش بھی شریعت کے مطابق کریں, جس کی تفصیل ابھی آپ کے سامنے بیان کی گئی کہ ان کی شریعت کے مطابق جو طریقہ شریعت نے بتایا ہے تربیت کرنے کا, اس طرح تربیت کریں, تو پھر انشاءاللہ تعالی اولاد نیک بنے گی, اور جب اولاد نیک بنے گی تو صدقہ جاریہ بنے گی. اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کسی باپ نے اپنی اولاد کو اچھے ادب یعنی علم دین سکھانے سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں دیا. یعنی ماں باپ کا اپنی اولاد کے حق میں جو سب سے بڑا ہدیہ ہے اور سب سے بڑا تحفہ ہے, وہ اپنی اولاد کو علم دین سکھانا ہے اور شریعت کے مطابق اس کو نیک بنانا ہے, یہ سب سے بڑا تحفہ ہے. عام طور پر وہی دنیاوی اعتبار سے اپنی اولاد کو آگے بڑھانے کا تقریباً ہر آدمی کے ذہن میں ہوتا ہے، اور جائز حدود میں کوئی برا بھی نہیں ہے بھائی، یہ تو انسان کی فطرت ہے، خواہش ہے، لیکن یہ بالکل غلط ہے کہ بس ان کی دنیا بنانے کی تو سب سے زیادہ فکر ہے، دیندار بنانے کی کوئی فکر نہیں. یہ ہے رونے کی بات، اور یہ ہے کوتاہی جسے دور کرنے کی ضرورت ہے. ایک مرتبہ مجلس صحت المسلمین کا ایک کیلنڈر شائع ہوا تھا، اس میں ایک عجیب حکمت کا جملہ لکھا ہوا تھا جب سے یاد ہے اب تک، کہ لوگوں کو اس کی تو فکر ہوتی ہے، یہ لکھا ہوا تھا اس میں کہ لوگوں کو اس بات کی تو فکر ہے کہ میرے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا، لیکن اس کی فکر بہت کم ہے کہ بچوں کے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا. یہ تو تقریباً سب کو فکر ہوتی ہے، یعنی ہر ماں باپ کی فکر ہوتی ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا، بچوں کو ہم پڑھائیں گے، لکھائیں گے، ہنر سکھائیں گے، اپنے پیروں پر کھڑا کر دیں گے، تو پھر تو یہ ہمارے مرنے کے بعد آرام سے کھائیں گے پیئیں گے. لیکن اگر بچے مر گئے اور قبر میں عذاب ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی فکر کرنے والے ماں باپ بہت ہی کم ہیں. اور اصل فکر یہ ہے کہ بچوں کو نیک بنانے کی، بچوں کو دیندار بنانے کی، بچوں کو اللہ والا بنانے کی ماں باپ فکر کریں، تاکہ جس طرح ماں باپ خود دیندار بننے کی کوشش میں ہیں اس لیے کہ مرنے کے بعد عذاب نہ ہو، ایسی اس کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ جب بچے مر جائیں اور قبر میں جائیں تو وہاں ان کو عذاب نہ ہو. تو ماں باپ کا سب سے بڑا ہدیہ اور سب سے بڑا تحفہ اولاد کے لیے یہ کہ ان کو دین کا علم سکھائیں اور ان کو دیندار بنائیں. ایک اور حدیث بچوں کی دینی تربیت کے سلسلے میں حضرت نے نقل فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تین بیٹیوں کی یا تین بہنوں کی پرورش کرے، جو شخص تین بیٹیوں یا تین بہنوں کی پرورش کرے پھر ان کو دین کا علم سکھائے اور ان کے ساتھ نہایت شفقت اور نرمی کا معاملہ کرے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بے فکر کر دے، یعنی ان کی شادی ہو جائے جس کی وجہ سے وہ ان کی پرورش سے بے نیاز ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دیتے ہیں. ایک صحابی نے پوچھا، حضور اگر کسی کی دو لڑکیاں ہوں اور وہ ان کی پرورش کرے، آپ نے فرمایا اس کی بھی یہی فضیلت ہے. ایک شخص نے کہا اگر کسی کی ایک ہی لڑکی ہو، آپ نے فرمایا اس کی بھی یہی فضیلت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. تو جس شخص کی تین بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی پرورش کرے اور دین کا علم سکھائے اور ان کے ساتھ شفقت و نرمی کا معاملہ کرے، یعنی ان کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھے، ان کی پیدائش پر چہرہ نہ بگاڑے، دل خراب نہ کرے اور لوگوں کے سامنے اس کو مصیبت بنا کر اس کا اظہار نہ کرے. جیسے بعض لوگوں کے اندر ہوتا ہے نا کہ بیٹے کی خوشی پر تو خوب عید منائیں گے اور بیٹی کے پیدائش پر غم منائیں گے، اس کی پیدائش کو اپنے لیے مصیبت سمجھتے ہیں، عذاب سمجھتے ہیں، وبال سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ بعض شوہر تو کمبخت بیوی سے ناراض ہو جاتے ہیں، اس سے بولنا چالنا چھوڑ دیتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ کفار عرب جو تھے وہ تو اس قدر عورت کی پیدائش سے نفرت کرتے تھے کہ اس کو زندہ درگوری کر دیا کرتے تھے، جو کہ حرام و ناجائز ہے. تو آج بھی بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے گھر میں لڑکی کی پیدائش کو وبال جان سمجھتے ہیں اور بیٹے کی پرورش کو، بیٹے کی پیدائش کو خوشی کا باعث سمجھتے ہیں. اسی لیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے لڑکا تو لڈو بانٹتے ہیں، اور لڑکی پیدا ہوتی تو خبر بھی نہیں دیتے کیا ہوا. یہ ہے زیادتی کی بات اور یہ ہے ناجائز. اور لوگوں نے ایک عجیب بات سمجھ رکھی ہے جو بالکل غلط ہے، وہ کہتے ہیں لڑکا تو کما ہوئے اور لڑکی کھا ہوئے، یعنی لڑکا تو کما کر لائے گا چاہے وہ ایک ٹکا بھی نہ دے، مگر سمجھ رکھا ہے یہ کہ یہ لڑکا ہمیں کما کما کر کھلائے گا، ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہے. لیکن ایسے سمجھنے والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیسا سہارا ہے، اللہ بچائے. اور لڑکی کے بارے میں کہتے ہیں یہ تو ہمارے یہاں رہے گی تب کھائے گی، اپنے شوہر کے جائے گی تو وہاں کھائے گی، یہ کما کر لانے والی کہاں ہے، تو کھانے والی ہے. اسے کہتے ہیں لڑکا کما ہوئے اس لیے یہ اچھا ہے اور لڑکی کھاؤ ہے اس لیے بہت بری ہے، اللہ بچا اللہ. اور حضور یہ فضیلت بتلا رہے ہیں کہ جو آدمی اپنی تین بیٹیوں یا تین بہنوں کی پرورش کرے گا اور پرورش میں ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار رکھے گا. یہ نہیں کہ اپنے زبان سے یا اپنے اتار چڑھاؤ سے اظہار کرے کہ یہ میرے لیے مصیبت اور باعث وبال اور باعث وبال ہے, ایسا نہ کرے. اور پھر ان کی دینی تربیت کرے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان سے اس کو مستغنی فرما دے, ان کی شادی ہو جائے, اپنے گھر کی ہو جائے, اس طرح سے اس کی پرورش کی ذمہ داری پوری ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ ایسے ماں باپ پر جنت واجب کر دیتے. اور کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کسی کی دو بیٹیاں ہوں اور پھر وہ اسی طرح خوش دلی کے ساتھ ان کی پرورش کرے تو اس کے لیے بھی یہ فضیلت ہے, کسی کی ایک بیٹی ہو تو اس کے لیے بھی یہ فضیلت ہے. تو آپ اندازہ کرو کہ بیٹیوں کی دینی تعلیم اور دینی تربیت کا یہ ثواب عظیم ہے. لہذا ان کی دنیاوی بقدر تعلیم کے ساتھ ساتھ زیادہ زور اور زیادہ توجہ دینی تعلیم کی طرف, دینی تربیت کی طرف ہونی چاہیے, لڑکوں کے اندر بھی لڑکیوں کے اندر بھی. اس کے بعد حضرت نے دینی تعلیم سیکھنے اور سکھانے کے چار طریقے بیان فرمایا جن کی تفصیل میں شروع میں بیان کر چکا ہوں, اب میں ان کا خلاصہ عرض کروں گا انشاءاللہ. اور دو باتوں سے حضرت نے پرہیز کرنے کے لیے فرمایا ہے جو بہت ہی اہم اور ضروری ہیں. پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ چند کتابیں حضرت نے بیان فرمائیں جیسے بیشت زیور, بیشت گوہر, تعلیم الدین, قصد السبیل, تبلیغ دین اور تفسیر المواعظ. یہ سب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی تصنیفات ہیں سوائے تعلیم تبلیغ دین کے. یہ سب دین کی بہت ہی نافع اور مفید کتابیں ہیں اور ہر مسلمان مرد عورت کو ان کا پڑھنا اور سمجھنا نہایت ہی مفید ہے. تو اس کے بارے میں پہلا طریقہ حضرت نے فرمایا کہ یہ کتابیں کسی نہ کسی ماہر استاد سے پڑھ لیں, اور اگر کسی کو پڑھانے والا استاد نہ ملے تو پھر اگر خود پڑھنا جانتے ہیں تو پھر خود ہی مطالعہ کر لیں, لیکن جہاں کہیں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے وہاں پہ نشان لگا لیں, پھر کسی عالم سے سمجھ لیں, اپنی عقل سے نہ سمجھیں. اس طرح ایک طریقہ تو یہ ہو گیا کہ کسی عالم سے باقاعدہ سبقن سبقن یہ کتابیں پڑھیں, اور اگر سبقن سبقن نہ پڑھ سکیں عالم کے اور استاد کے میسر نہ آنے کی وجہ سے تو خود مطالعہ کر لیں, اور مطالعہ کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی فکر کریں, اور جو سمجھ میں نہ آئے پوچھ لیا کریں. اگر بے پڑھے لوگ ہوں, یعنی لوگ ایسے ہیں کہ ان کو دینی کتابیں پڑھنا بھی نہیں آتا, آج کل ایسا بھی ہے, پہلے تو دیہات میں ایسا ماحول ہوتا تھا, اب شہروں کے اندر بھی ایسا ماحول ہو گیا کہ دین کی کتابیں اردو میں ہونے کے باوجود بھی بہت سے لوگ ایسے جو اردو ہی نہیں جانتے, یہ اردو ان کی اتنی کچی ہے, ایسی کمزور ہے کہ وہ دینی کتابیں پڑھتے انہیں پتہ نہیں چلتا کیا پڑھ رہے ہیں. تو حضرت نے دوسرا طریقہ یہ بیان فرمایا کہ ان کو چاہیے کہ وہ کسی تنخواہ دار استاد کو مقرر کرے اپنے پڑھنے کے لیے, کسی عالم سے وقت لے, وہ آپ کو ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ دے دے اور باقاعدہ اس کا وظیفہ مقرر کرے. اس لیے جیسے دنیا کا مفت میں نہیں ہو تو دین کے بھی مفت میں نہیں ہو سکتے بھائی, وہ پھر جو بغیر پیسے کے کام ہوگا وہ پھر چند روز ہوگا, اس کے بعد بند ہو جائے گا. تو حضرت فرماتے ہیں جب تم دنیا کمانے کے لیے اور دنیا کے کاموں کے لیے ہزاروں روپے کی فیس دیتے ہو اور تنخواہیں دیتے ہو تاکہ تمہارے دنیا کے کام باقاعدہ ہوں, تو پھر دین کون سا ایسا لاوارث ہے بھائی کہ اس کو ایسا لاوارث سمجھ جائے کہ اس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. جس سے وقت لو گے اسے پیسے دو گے, وہ اپنا پیسے لے گا, آپ کو پابندی سے وقت دے گا تو آپ آرام سے پڑھیں گے, کیا آپ کا فرض ادا ہوگا؟ تو حضرت نے فرمایا جو بالکل بے پڑھے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ باقاعدہ تنخواہ دار کسی عالم فاضل سے وقت لے کر کے ان کو مقرر کریں, وہ ان کو اس کی تعلیم دیں اور ان کو یہ کتابیں پڑھائیں. ہاں ایک بات درمیان میں یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اگر کسی استاد سے کوئی کتاب پڑھنا چاہیں تو کسی نہ کسی اللہ والے سے, کسی عالم سے پہلے اس کا انتخاب کروا لیں, اپنی طرف سے کوئی کتاب منتخب نہ کریں. یہ بھی بڑی اہم اور ضروری بات ہے. تیسرا طریقہ حضرت نے یہ بیان فرمایا کہ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اس بات کا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت اہتمام کرے کہ گھر میں کام ہو، آفس میں کام ہو، ملازمت میں کام ہو، گھر کے باہر ہو، کہیں بھی ہو، کوئی کام سامنے آ گیا اسے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، تو جب تک کہ اس کے بارے میں کسی معتبر عالم اور مفتی سے معلوم نہ کر لیں اسے کریں نہیں. جب بھی کریں پہلے پوچھیں پھر کریں. اس سے ایک تو مسئلہ معلوم کرنے کا بہت بڑا ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالی، جس کی فضیلت میں بیان کر چکا ہوں. دوسرے اس سے علم آئے گا، اور ضروری مسئلہ معلوم کرنے میں تو یہ فرض عین کے درجے میں آئے گا، اور پھر جب اس پر عمل ہوگا تو ثواب ہی ثواب ہوگا. تو ہمارے اندر یہ بھی ایک مرض ہے کہ اپنی عقل لڑانے کی بیماری پیدا ہو گئی ہے. ہر کام میں اپنی عقل، ہر کام میں اپنی عقل، ہر کام میں اپنی عقل، اور یہاں تک کہ اگر مسائل بھی پوچھیں گے تو عالموں سے جا کے نہیں پوچھیں گے، مفتیوں سے جا کر کے نہیں پوچھیں گے، آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ لیں گے، اور جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ بھی جاہل، جو بتا رہا ہے وہ بھی جاہل، جو پوچھ رہا ہے وہ بھی جاہل. تو بھائی دین کی بات یہاں کہاں سے آئے گی؟ یا تو شیطان کی بات آئے گی، نفس کی بات آئے گی، اپنی عقل کی بات آئے گی. اور اس طرح سے اپنی عقل سے مسئلے بتانا بھی ناجائز ہے اور بہت بڑا گناہ ہے. تو یہ بہت بڑی بیماری ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہے، اس کو فوری طور پر دور کرنے کی ضرورت ہے. کسی مسئلے میں کوئی عقل نہ لڑائے، کسی مسئلے میں کوئی اپنی طرف سے مسئلہ نہ بتائے، بلکہ ہمیشہ ہر آدمی اس بات کا اہتمام کرے کہ وہ عالموں سے، معتبر علماء اہل فتویٰ حضرات سے مسئلہ معلوم کرے. اب چاہے فون پر معلوم کر لو، چاہے موبائل کے ذریعے معلوم کر لو، اور چاہے زبانی معلوم کر لو، جیسا موقع ہو. جس سے مسئلہ پوچھا جائے اس کے اوقات کا لحاظ رکھنا بھی بے حد ضروری ہے. یہ نہیں کہ ہمیں رات کو 12 بجے مسئلے کی ضرورت پڑ گئی، چلو یہ فون کرو، رات کو 2 بجے جناب ایک مسئلہ پیش آ گیا، چلو جی فون کرو، کسی ڈاکٹر کے یہاں فون کر کے دیکھو، کسی وکیل صاحب کے اس طرح فون کر کے دیکھو، پتہ چل جائے. تو اس لیے جس سے مسئلہ پوچھا جائے اس کے اوقات کا بھی خیال رکھو کہ کس وقت ان سے مسئلہ پوچھا جا سکتا ہے، کس وقت نہیں پوچھا جا سکتا. جو وقت ملنے کا اس وقت ملو، اور اگر فون بھی نہیں ہو سکتا، زبانی بھی نہیں ہو سکتا، تو پھر حضرت نے لکھا ہے کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ فتویٰ لے لو، تحریر فتویٰ لے لو، یعنی سوال لکھ کر کے بھیج دو اور وہاں سے تحریر جواب آ جائے گا. جب جواب آئے اس کے مطابق اس وقت تک اپنے آپ کو روکے رکھو اور عمل نہیں کرو اس وقت تک، کیونکہ معلوم ہی نہیں کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے، نیکی ہے بدی ہے، حلال ہے یا حرام ہے. جب معلوم ہوگا تو فتوے کے مطابق پھر اس کے مطابق عمل کر لیا جائے. یہ علم حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ کبھی کبھی خود بھی معتبر عالموں اور بزرگوں کی خدمت میں جانا چاہیے اور ان کے پاس جا کر بیٹھنا چاہیے. اس میں بھی یہ ادب ہے کہ پہلے اس کا وقت معلوم کرو اور اس سے پوچھو کہ میں کبھی کبھی آپ کے پاس آ کر بیٹھا کروں گا، اور موقع ہوا تو مسئلہ ہی پوچھ لیا کروں گا، ورنہ خالی کوئی بات ذہن میں آ گئی تو پوچھ لیا کروں، ورنہ میں خاموش تھوڑی دیر بیٹھ کے آیا کروں گا. پھر جو وقت وہ بتلائے اس وقت جاؤ، اپنی فرصت مت دیکھو، اس کی فرصت دیکھو، پھر اس کی فرصت دیکھ کر کے کبھی کبھی اس کے پاس خالی جا کے بیٹھا کرو. بھائی ایک بیٹھنا بیان کے اندر یہ بھی نافع ہے، یہ مفید ہے، اور ایک ویسے بغیر بیان کے پاس جا کے بیٹھنا یہ بہت زیادہ نافع اور بہت زیادہ مفید ہے. چاہے کوئی گفتگو نہ ہو اور چاہے کوئی بات چیت نہ ہو، بس قریب بیٹھنا یہ عجیب غریب نافع اور مفید عمل ہے. تو اس کا بھی جس کو موقع ہو تو کہ حضرت فرماتے ہیں کہ اس سے بھی علم آتا ہے. پھر فرمایا بیٹھنے کی صورت میں اگر کوئی بات ذہن میں آ جائے، سمجھ میں آ جائے تو ذہاب کر لو، سمجھ میں نہ آئے تو بس خاموش بیٹھے رہو. اور پانچواں عمل یہ بتلایا حضرت نے، پانچواں عمل یہ ہے کہ کبھی کبھی اپنے گھر میں اپنی اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کی غرض سے کسی عالم کو اور کسی بزرگ کو بلا کر کے واعظ کہلوایا کرو. پہلے زمانے میں تو یہ بہت ہوتا تھا، گھر گھر واعظ ہوا کرتے تھے. مسجد میں واعظ ہوتا ہے وہ الگ، گھر میں واعظ الگ ہوتا تھا خواتین کے لیے. اس میں محلے کی عورتیں کسی گھر میں جمع ہو گئی، درمیان میں پردہ ڈال دیا، ادھر کوئی بزرگ بیٹھ گئے اور انہوں نے کسی موضوع کو بیان کر دیا. یہ عام طور پر گھروں میں ہوتا تھا، اب یہ متروک ہو گیا. تو بہرحال اب بھی اس سلسلے کی ویسی ضرورت ہے جیسے پہلے ضرورت تھی، کہ اپنے اپنے گھروں کے اندر مہینے میں دو مہینے میں کسی بھی صحیح عالم دین سے اور معتبر عالم دین سے یا کسی بزرگ اللہ والے سے جس سے وقت میسر ہو اس کو اپنے گھر بلائیں، اور گھر بلا کر کے گھر کی عورتوں کو جمع کر کے خود بھی بات سننے کے لیے بیٹھیں، وہ بھی بات سننے کے لیے بیٹھیں، اس طرح سے بات سنیں. اور اب تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی آسانیاں اور سہولتیں عطا فرما دی ہیں کہ کسی بزرگ کی کہیں مجلس ہو رہی ہے وہ انٹرنیٹ سے اپنے گھر میں بھی سن سکتے ہیں، سنا سکتے ہیں، تو اس طرح سے بہت آسانی کے ساتھ ان کے بیان کو اپنے گھر میں سنا جا سکتا ہے. اب تو بزرگوں کے کیسٹیں بھی سینکڑوں کی تعداد میں میسر ہیں اور تقریباً ہر موضوع پر ہوتے ہیں، تو وہ کوئی سا بھی کیسٹ جس کی ضرورت ہو اپنے گھر میں سنا سکتے ہیں. سیڈیاں مل رہی ہیں، ایک سیڈی کے 70-70 بیانات ہیں، 30-30 35-35 بیانات ہیں، 20-20 15-15 بیانات ہیں، اور وہ سیڈی اپنے گھر کے اندر کمپیوٹر کے ذریعے بھی آدمی سن سکتا ہے، سنا سکتا ہے. تو اللہ پاک نے ہمارے حالات کے مطابق آسانیاں بہت عطا فرما دی ہیں. اور کسی کو براہ راست کسی بزرگ کو بلا کر اپنے گھر میں آواز کہلانے کا موقع ملے تو وہ تو سونے پہ سہاگا ہے، اس کے سب سے بڑھ کر اس کی تاثیر ہوتی ہے، اس کا اہتمام کریں. کچھ باتیں پرہیز کی ہیں وہ بڑی اہم ہیں بھائی، اور آج کل ان میں بد پرہیزی بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے دین کا نفع ظاہر نہیں ہو رہا بلکہ نقصان پیدا ہو رہا ہے. تو اس لیے میرا خیال یہ کہ یہ دو باتیں جو ہیں وہ آئندہ بیان کر دی جائیں کھول کر کے، تاکہ اچھی طریقے سے ذہن میں بیٹھ جائیں اور آئندہ پھر ہم ان دونوں باتوں سے بطور خاص پرہیز کریں. اس طرح سے انشاءاللہ تعالی جب ان طریقوں پر عمل کیا جائے گا اور جن باتوں سے بچنے کی ضرورت ہے ان سے بچا جائے گا تو انشاءاللہ تعالی فرض عین درجہ علم دین کا فرض عین درجہ آسانی سے حاصل ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی ہماری تربیت بھی صحیح ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی جو مقصد ہے علم دین حاصل کرنے کا وہ حاصل ہو جائے گا. اللہ تعالی نصیب فرمائے. واخر دعوانا لیاری کے حالات کافی خراب ہیں، وہاں کے مسلمانوں کے لیے خصوصی سے دعا کریے گا. اللہم لک الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وعلى ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ، ہم سب کے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے، جان کر کیے ہوئے، بھول کر کیے ہوئے، علانیہ کیے ہوئے، چھپ کر کیے ہوئے سارے گناہوں کو معاف فرما، اور ہم سے ہماری شامت اعمال کو بھی دور فرما. یا اللہ تمام مسلمانوں کی ساری پریشانیاں دور فرما، یا اللہ سارے مسلمانوں کی ساری پریشانیاں دور فرما. ہر ہر مسلمان کو، ہمیں اور ہر ہر مسلمان کو عافیت دار عطا فرما، راحت دار عطا فرما. یا اللہ لیاری میں، بدین میں، ٹھٹا میں جہاں جہاں تباہی آئی ہے، یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما. جو وفات پا گئے ان کی بخشش فرما، ان کی مغفرت فرما، ان پر رحم فرما، اور جو حیات ہیں یا اللہ ان کی ساری پریشانیاں اور ساری تکلیفیں دور فرما. یا اللہ ہم سب کو، ہر مسلمان کو دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کامل عطا فرما، عافیت کامل عطا فرما، عافیت کامل عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو تا زندگی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائم عطا فرما. یا اللہ مرتے دن تک ہم سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائم عطا فرما. دنیا اور آخرت میں ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ہم سب کو آپ نے اپنے فضل سے ایمان عطا فرما. یا اللہ ہم اس کے شکر ادا کرنے سے عاجز ہیں، آپ کا بڑا شکر ہے، آپ کا بڑا کرم ہے، آپ کی بڑی عنایت، آپ کی بڑی مہربانی. آپ نے ہم کو اولاد نیک ایمان، آپ نے ہم کو ایمان عطا فرمایا. یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے مرتے دم تک اسے قائم رکھنا، دنیا سے سلامتی ایمان اور سلامتی اعضا کے ساتھ اٹھانا. یا اللہ دوسری نعمت علم دین کا سیکھنا سکھانا ہے. یا اللہ یہ نعمت بھی ہم کو نصیب فرما، ہم کو ہماری اولاد کو نصیب فرما، ہم کو ہماری اولاد کو نصیب فرما. یا اللہ ہم کو، ہماری اولاد کو، یا اللہ ہماری پوری نسل کو اپنا بنا لے، اور آپ ہمارے بن جائیے،
یا اللہ ہم کو ہماری اولاد و نسل کو اپنا بنا دیجیے اور آپ ہمارے بن جائیے، ہم سب کو ہماری پوری نسل کو اپنے مخلص اور نیک بندوں میں داخل فرما، یا اللہ اپنے نیک اور مخلص بندوں میں داخل فرما، دین سے مالا مال فرما، علم دین سے مالا مال فرما، عمل بالدین سے مالا مال فرما، یا اللہ خاتمہ کامل اور خالص ایمان پر فرما، یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین. برحمتک یا رحم.